أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ روم کے ختم ہونے کے بعد یہ دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ لقمان. یہ سورہ لقمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 34 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم، اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی کو اس کے معنی پتا ہیں، کسی انسان کو پتا نہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک پکی کتاب کی، ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں. ہدن و رحمت للمحسنین، اس کتاب میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، مہربانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کے احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے یہ کتاب اور رحمت بھی ہے، مہربانی بھی ہے. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر ان کو یقین ہے، یعنی نماز پڑھنے والے لوگ، زکوٰۃ دینے والے لوگ، وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ نے فریضہ عائد کیا. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فریضہ عائد کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے. اسی یقین کو سامنے رکھ کر وہ اسلام کے دیگر فرائض کو بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے معاصی اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو آخرت پر یقین ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ اللہ ہم کو جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے، مغفرت کی صورت میں عطا فرمائیں گے. اس آخرت کے یقین کے ساتھ، اس آخرت پر ایمان کے ساتھ وہ لوگ یہ نیک اعمال کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. آپ دیکھیے، یہاں پر نماز کے ساتھ روزے کا بیان ہے، نماز کے ساتھ زکات کا بیان ہے. مشہور یہ ہے کہ جو زکات کی آیات ہیں، زکات کے احکامات ہیں، وہ سن 2 ہجری میں زکات کے احکامات نازل ہوئے، یعنی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے. یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ جو سورت ہے سورہ لقمان، یہ مکی ہے. ہج مکی ہونے کا اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ آیات مکی ہے، یہ آیات مدنی ہے. مکی آیات ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں، وہ مکی آیات ہیں، اور جو آیات ہجرت کے بعد نازل ہوں وہ مدنی آیات ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں آیات نازل ہوئی ہو. ایسا ہوا کہ آپ نے ہجرت کر لی، ہجرت کے بعد آپ عمرے کے لیے تشریف لائے یا حج کے لیے تشریف لائے، وہاں پر آیات نازل ہوئی. ہوئی تو مکہ میں آیات نازل، لیکن ہم ان آیات کو مدنی کہتے ہیں. تو یہ تفسیر کے اندر آپ جہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ یہ آیات مدنی ہیں یا یہ آیات یعنی مکی ہیں، تو مکی سے مراد ہے قبل الہجرت کی آیات، اور مدنی سے مراد ہے ہجرت کے بعد کی آیات. تو یہاں جو یہ مشہور ہے کہ زکات کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، یہ صحیح نہیں، بلکہ سورہ لقمان جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرمائی جو ہم نے ابھی پڑھی کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں، یہاں پر ہجرت سے پہلے یہ احکامات آ رہے ہیں. سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، یہ بالکل مکی صورتوں میں ابتدائی صورت ہے سورہ مزمل، وہاں پر بھی اللہ رب العزت اقیم الصلاۃ و آت الزکات، نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، زکات کو ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکات کی اور نماز کی فرضیت ساتھ ساتھ ہوئی ہے تقریباً، اور بالکل شروع میں ہوئی. البتہ یہ جو مشہور ہے کہ سن 2 ہجری میں زکات کی فرضیت ہوئی، اس سے مراد در حقیقت وہ نصاب زکات کا مقرر کرنا، اس کے احکامات سن 2 ہجری میں آئے، نصاب کا مقرر کرنا. اسی طریقے سے مقدار واجب کی جو تفصیلات ہیں کہ کتنی مقدار کے اوپر زکات واجب ہوگی، اس کی تفصیلات کا بیان سن 2 ہجری میں ہوا. نمبر 3، زکات کی وصولیابی اسلامی حکومتوں کی طرف سے کس طریقے سے کی جائے، اس کے احکامات سن 2 ہجری میں نازل ہوئے. زکات کو کن مصارف پہ خرچ کیا جائے گا، کون زکات لیں گے کون زکات نہیں لے سکتے، ان کی تفصیلات یہ سن 2 ہجری میں اللہ نے نازل فرمائی. تو احکام فرضیت تو سن زکات کی بالکل ابتدا میں ہو چکی تھی، لیکن اس کی تفصیلات نصاب کی، خرچ کی، وصولیابی کی، یہ اللہ رب العزت نے سن 2 ہجری میں اس کی تفصیلات ارشاد فرمائی. یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے زکات کا، جس طریقے سے نماز ایک ضروری اور لازمی چیز ہے، اسی طریقے سے زکات ہے. زکات ہمیشہ اس طریقے سے ادا کی جائے گی کہ اس کا پورا حساب کتاب مقرر ہے، اس کے مطابق زکات کو نکالا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کے مسئلے معلوم کیے جائیں، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ اس زکات کو نکالا جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو کھیل کی چیزوں کے خریدار ہیں، کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں، اور کھیل کی باتوں کے خریدار ہونے کا مقصد ان کا یہ ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں، بغیر علم، اور اللہ کے راستے سے بغیر سمجھے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو، اللہ کی کتاب کو مذاق بنا لیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو کیا کر لیں، مذاق بنا لیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کے راستے کو مذاق بناتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مذاق بناتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہ آیت جو نازل ہوئی، اس کا ایک خاص واقعہ ہے. میں نے جیسا پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی، کلام پاک میں جتنے واقعات آتے ہیں، واقعات تو خاص ہوتے ہیں، یا بہت سارے آیتوں کے جو شان نزول ہیں وہ تو کسی ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں، لیکن حکم ان کا عام ہوتا ہے. عام حکم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو فائدے نکلتے ہیں، اس سے جو سبق نکلتا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، پوری امت کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. یہاں پر بھی واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ آیات نازل ہوئی اس موقع کے اوپر کہ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا نضر ابن حارث. یہ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا. وہ ملک کے فارس سے، فارس اس زمانے کا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سپر پاور طاقت تھی، جس کو ہم کسرا بھی بولتے ہیں، ایک سپر پاور طاقت تھی. تو یہ ملک کے فارس سے عجمی بادشاہوں کے اور کسرا وغیرہ کے تاریخی قصے خرید خرید کے لاتا تھا اور مکہ کے مشرکین سے کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر رستم اور اسفندیار اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں. تم کہاں ان کے قصے سنتے؟ قوم عاد کے، قرآن کریم میں قوم عاد کے قصے آئے، قوم ثمود کے قصے آئے، اور اس کے علاوہ دیگر اقوام کے قصے آئے. انہوں نے کہا وہ قصے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں تم کو اتنے مزیدار کہانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، کسرا کی اور فارس کے بادشاہوں کی، ان کے قصے لے کر آتا ہوں، میں تمہیں وہ سناتا ہوں. عرب کا جو زمانہ تھا، مشرکین مکہ کا جو زمانہ تھا، یہ بالکل ایک ایسا جہالت کا دور دورہ تھا جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز تھی نہیں، علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی، شائستگی نہیں تھی. بس آپ جانتے ہیں جب لوگ فارغ ہوں، کوئی کام دھندا نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، کوئی ہنر نہ ہو، تو لوگوں نے گپے ہی مارنی اور کیا مارنا، سارا سارا دن، ساری ساری رات بیٹھ کر گپے، کہانیاں، قصے، اشعار، لطیفے میں پوری پوری رات گزارا کرتے تھے، قتل چلتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قبائلی جنگیں چلتی تھیں، جہالت کا دور دورہ تھا، کوئی کسی کو کوئی تہذیب اور شائستگی سے سب نہ آشنا، سب نہ بلد تھے. تو علم تو تھا ہی نہیں ان لوگوں کے پاس، وقت بے تحاشا، جہالت کا دور دورہ. اس میں یہ آدمی جو نظر ابن حارث ہے، یہ بالکل نئے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید لایا، وہاں سے واقعات خرید لایا، اور یہ لوگوں کو بیٹھ کر یہ قصے سناتا تھا، اور لوگ بیٹھ کر بڑے خوشی خوشی سے اس کے یہ قصے سنتے تھے. جو مشرکین تھے، ان میں سے بعض مشرکین وہ تھے جو اللہ کا کلام اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے سنتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو کلام ہے، یہ کوئی عجیب و غریب کلام ہے قرآن پاک کا، جو کہ عام انسان اس کلام پاک کو کہہ نہیں سکتا. چونکہ ادیب تو تھے، شعر و شاعری تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، فصاحت و بلاغت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو قرآن پاک کا جو اعجاز تھا، اس کی یکتائی تھی، اس کو یہ سنتے تھے چپکے چپکے. اور لوگوں کو قرآن سے بچانے کا بہانہ ان کو ہاتھ آ گیا کہ لوگوں کو ہم قرآن سے بچا سکیں، اور کہیں کہ دیکھو تم قرآن پاک میں بھی تو قصے ہی پڑھو گے نا، تو چلو یہ ان کے شاہان فارس کے قصے پڑھ لو، رستم کے اور اسفندیار کے قصے سن لو. تو اس طریقے سے ان کو یہ موقع ہاتھ آ گیا کہ لوگوں کو قرآن سے روک دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جو در منصور میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ جو تاجر تھا نظر ابن حارث، یہ باہر سے ایک گانے والی لڑکی کو بھی خرید لایا، لونڈیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، کنیزیں بکتی تھیں، تو وہ ان کو خرید لایا، اور اس کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی یہ صورت نکالی کہ اس نظر کے اس لونڈی وہ جو کنیز تھی، اس کو کہا کہ بھئی تم گانے سنایا کرو، ان گانوں کے اندر یہ واقعات بھی سنایا کرو شاہان اعظم کے، تو تمہاری خوبصورت آواز کو سن کر لوگ قرآن پاک سننے سے رہ جائیں گے. چنانچہ اس کے لیے اس نے بڑی بڑی مجلسیں منعقد کرنی شروع کی، اور لوگ آتے تھے اس کنیز کا گانا سنتے تھے، اور گانا سننے کے بعد اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اب لوگ جو ہیں قرآن پاک سے کیا ہیں وہ دور ہو جائیں. یہ ایک طریقہ نظر ابن حارث نے نکالا لوگوں کو کلام پاک سے دور کرنے کے لیے. تو ایک تو کتابیں خرید لایا کہ کہانی قصے سناتا تھا, دوسری یہ کنیز خرید لایا کہ وہ گانے سناتی تھی, اور یہ طریقہ تھا کہ لوگوں کو کلام پاک سے اس طریقے سے دور کیا جا سکے گا. تو اور یوں کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو, روزے رکھو اور اپنی جان دو جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے, تم اس مصیبتوں میں کیوں پڑتے ہو نماز میں, روزے میں, جان دینے میں, تم یہ گانے سنو, جشن طرب مناؤ, گاؤ باجو, عیش کرو, تم کہاں کس مشقت میں پڑ گئے. کلام پاک کی جو یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ در حقیقت اس واقعے کے اوپر کلام پاک کی یہ آیات نازل ہو. اور دوبارہ میں ترجمہ عرض کرتا ہوں, اس کو دیکھیے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لوگوں میں وہ لوگ ہیں, اور لوگوں میں ایک وہ لوگ ہیں, من یشتری لہو الحدیث, جو کہ خریدار ہیں کھیل کود کی باتوں کے, لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستوں سے کیا کر دیں, بہکا دیں, گمراہ کر دیں, ویتخذھا ہزوا, اور اس قرآن پاک کو وہ کیا کر لیں, انہوں نے ہنسی تماشا بنا لیا, اللہ کے دین کو ہنسی تماشا بنا لیا. اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. میں اس آیت کی مزید تشریح آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کی تشریح میں مختلف اقوال آئے. حضرات مفسرین نے اس کی تشریح مختلف الفاظ میں کی. چنانچہ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں انسانوں کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں, جو چیزیں انسانوں کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں وہ لہو کہلاتی ہے. لہو لعب کا جملہ مشہور ہے نا, لہو الحدیث کلام پاک میں بھی آیا. لہو لہو کہتے ہیں, ہم تو ترجمہ کرتے کھیل کود سے, لیکن لہو کا ترجمہ ہے لہو لعب. لہو کا ترجمہ ہے وہ چیزیں جو انسانی کاموں میں انسان کو ضروری کاموں سے دور رکھیں, ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں. اور بعض اوقات ایسے کاموں کو بھی لہو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بیکار کھیل کود, ہنسی مذاق, بس جس کو ہم کہتے کہ وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہے, یہ لہو الحدیث ہے, یہ بھی لہو ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت جابر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ان سب حضرات کی ایک روایت میں تفسیر انہیں لہو الحدیث کی گانے باجے سے کی ہے. ایک تفسیری تو ہے, جب کوئی آیت آتی ہے تو حضرات مفسرین اس کے مختلف تشریحات کرتے ہیں. ایک تشریح کی ضروری کاموں سے روکنے والی چیز لہو ہے, دوسری تشریح کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ گانے بجانے کی جو چیزیں ہیں یہ ہے لہو, جس سے منع فرمایا کلام پاک میں کہ گانے باجے میں مبتلا مت ہو, کیونکہ گانے باجے کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو عادت پڑ جائے گانے سننے کی تو وہ کوئی کام کر نہیں سکتا گانے کے بغیر. عادت پڑی ہوئی, گاڑی میں جا رہا ہے تو گانے سنے گا, کام پہ بیٹھے گا تو گانے سنے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کاریگروں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک ٹیپ ریکارڈر نہ لگا لیں گانے باجے کے ان کا ہاتھ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے, یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی. تو اس کو فرمایا کہ یہ چیزیں در حقیقت ان سے منع کیا گیا, اور اس کی تشریح کی کہ لہو الحدیث سے مراد ہے گانا باجا. تو ترجمہ جو میں نے ابھی پیچھے آپ کے سامنے کیا کہ لوگوں میں وہ لوگ, بعض لوگ وہ بھی ہیں جو خرید کر لے کر آتے ہیں لہو الحدیث گانے باجے کی چیزیں, یا ایسی بیکار چیزیں خرید کر لاتے ہیں جس کا دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں. اس خریداری کا مقصد کیا ہوتا ہے, لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ اللہ کے راستے سے تم کو کیا کر دیں, گمراہ کر دیں, اللہ کے راستے سے روک دیں, نمازوں سے تم کو روک دیں, روزوں سے تم کو روک دیں. اپنے گھر کے بھی تو کام انسان کے ذمے میں فرض ہیں, اپنے بیوی بچوں کی خبر لینا, اپنے گھر بار کی خبر لینا, یہ بھی تو انسان کے ذمے میں فرائض ہے. لیکن وہ اپنے اس فریضے کو بھی ادا نہیں کرتا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر بار کی کوئی فکر نہیں کرتے. بیوی کو کہہ دیا خود کماؤ, بچوں کو کہہ دیا خود اپنی زندگی گزارو, خود گھر کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے نہیں, اور اس کی بعض اوقات ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی لتوں میں لگ جاتے ہیں, ایسی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ عادتیں اور وہ لتیں ان کو اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات پورے نہیں کرنے دیتی, اپنے بچوں کے فرائض منصبی ان کو پورے کرنے نہیں دیتی, اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرنے دیتی. وہ لوگ کوئی کام لگ کے نہیں کر پاتے اس لیے کہ گمراہ ہو چکے, ذمہ داری کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی اپنی فیملی کی, اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی, اور وہ اللہ کے راستے سے کو مذاق بھی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی لیے جمہور صحابہ و تابعین اور عام مفسرین کے نزدیک لہو حدیث کا مطلب ہے وہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے, وہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے اور اس کی عبادات سے غفلت میں ڈالے وہ لہو ہے. اب دیکھیے اس کے اندر گانے بجانے کے آلات, جس کے اندر اتنا انہماک ہو گیا فضول کاموں میں کہ وہ اللہ کی عبادت سے بھی غافل ہوا, اپنے کاموں سے بھی غافل ہوا, اس میں گانے باجے بھی داخل ہیں, اس میں بےہودہ قصے کہانیاں بھی داخل ہیں, اس کے اندر طرح طرح کی لت انسان کو جو لگ جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کی کتاب الادب المفرد اس کی اس کے اندر امام بیہقی نے یعنی میں اور بیہقی نے اپنی کتاب میں یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد میں اور امام بیہقی نے اپنی کتاب میں لہو الحدیث کی یہی تفسیر اختیار کی ہے کہ در حقیقت اس سے مراد گانے باجے ہیں اور اس کے مشابہ چیزیں ہیں. گانے باجے کا نشہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جن کو میوزک کا اور موسیقی کا نشہ چڑھ جائے نا وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے بغافل ہو جاتے ہیں, نہ نماز کا ہوش ہوتا ہے, نہ روزے کا ہوش ہوتا ہے, نہ کسی چیز کا ہوش ہوتا ہے. تو اب یہ سمجھ لیجیے گا بات کو کہ جب یہ بات ہے کہ لہو لعب کو منع فرمایا تو کھیل کود کی چیزیں, لہو لعب کی چیزیں وہ کون سی حرام ہے کون سی حلال ہے, اس موقع پر اس کو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج ہمارے ہاں بہت سارے کھیل ہیں, فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, بہت سارے کھیل ہیں. بہت سارے کھیل وہ ہیں جو انڈور گیم کہلاتے ہیں, شطرنج ہے, لوڈو ہے, اور طرح طرح کے آج کل کے جتنے کھیل ہیں وہ ہیں. بعض کھیل وہ ہیں جو جوئے کے اندر آتے ہیں, بعض کھیل وہ ہیں جو کفر کے اندر آتے ہیں. ان کی قسمیں کیا ہیں ان کو میں یہاں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ وہ کون سی ان میں جائز ہے کون سی ناجائز. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام کھیلوں کو منع فرمایا جس کا دینی دنیا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بالکل بیکار کھیل ہے. سب سے پہلی چیز, کھیل کی سب سے پہلی قسم, وہ تمام کھیل جو انسان کو دین سے گمراہ کریں یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے, وہ کھیل کود وہ سب حرام ہیں, اور وہ جو کفر کا ذریعہ بنتے ہیں وہ چیزیں ہیں وہ ناجائز ہیں, حرام ہیں. اور قرآن پاک کی جو یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یہ جو آیت ہے یہ آیت اسی کھیل کو بیان کرتی ہے. کیونکہ یہ جو نظر ابن حارث تھا یہ قصے کیوں خرید کر لایا؟ تاکہ کلام پاک کی تعلیم کو روکا جا سکے, کلام پاک کے سننے کو روکا جا سکے. گانے والی لڑکی کو کیوں خرید کر لایا؟ تاکہ لوگوں کو اس کی آواز سنا کر قرآن پاک سے روکا جا سکے. آج بھی اگر کوئی انسان کوئی ایسی چیز خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو قرآن پاک سے دور کر دیا جائے, تاکہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے, ایسی کوئی کھیل ایسی کوئی چیز لے کر آئے اس نیت سے لے کر آئے, وہ کھیل وہ چیز وہ خود کفر ہے. اس کا سننا کفر, اس کا خریدنا کفر, اس کی تجارت کفر, اس کے اندر انہماک کفر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے قسم جو سب سے پہلی چیز جو لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے لائی جا رہی ہو, لوگوں کو کفر میں مبتلا کرنے کے لیے لائی جا رہی ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کھیل کوئی لہو لعب ایسا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں لایا جا رہا لیکن کسی حرام اور معصیت میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے وہ کھیل. جیسے مثال کے طور پہ جوا ہے, یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ لوگوں کو کفر میں مبتلا کیا جائے لیکن لوگوں کو معصیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے, جوا ہے. اسی طریقے سے طرح طرح کے ایسے کھیل ہیں جن کے اندر جوئے کے احکامات ہوتے ہیں. گھڑ دوڑ ہے, گھڑ دوڑ گھڑ سواری ویسے تو ثواب ہے لیکن اگر اس پر جوا کر لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایسے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو فرائض سے روکتی ہیں, واجبات سے روکتی ہیں, نمازوں سے روکتی ہیں, وہ معصیت ہے. اسی کے اندر وہ کھیل بھی داخل ہو گئے جن کھیلوں میں انسان کی صدر کھلی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کی جو سطر بنائی ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے بنائی ہے, یہ مرد کی سطر ہے, یہ کھولنا جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں. جن کی شریعت نے اجازت دی وہاں اجازت ہے لیکن عام انسانوں کے سامنے اس کو کھولنے کی قطعی اجازت نہیں, حرام ہے. تو کھیل تو ٹھیک ہے لیکن وہاں پر اس کھیل میں انسان کی صدر چونکہ کھل رہی ہے لہذا وہ ٹھیک نہیں. تو یہ دوسری قسم ہے کھیل کی کہ لوگوں کو کفر کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہا وہ کھیل لیکن لوگوں کو گناہوں میں استعمال کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے. جوئے کے کھیل ہیں, شطرنج کے کھیل ہیں, یا ایسے شطرنج کے ایسے کھیل مراد ہیں جو اس میں اتنا انہماک ہو کہ نماز انسان کی نکل جائے, ورنہ ویسے کوئی اس کے اندر خرابی کی بات نہیں ہے. اس چنانچہ اسی طریقے سے لوگوں کا ایسی فلمیں دیکھنا, ایسے گانے باجے سننا, ایسے میوزیکل پروگرام سننا, میوزیکل کنسرٹ میں جانا جہاں پر ناچ گانے تفریحات جس کے اندر طرح طرح کے معصیتیں ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی کے اندر داخل ہیں. آج آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں, کتنے لوگ فلموں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں, کتنے گانے باجوں میں انسان اپنا وقت برباد کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے کھیلوں میں داخل ہیں. یہ کفر تک تو نہیں, یہ کفر تو نہیں ہے لیکن معصیت ہے بہت بڑی, گناہ ہے بہت بڑا, اس کے اندر بھی انہماق جائز نہیں. نمبر تین, جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کھلی ہوئی معصیت ہے لیکن اور نہ دین کا کوئی کام ہے نہ دنیا کا کوئی کام. دیکھو مثال کے طور پہ بہت سارے کھیل ہم اس لیے کھیلتے ہیں ہماری جسمانی ورزش ہوگی, کھیلتے ہیں نا, پھر فٹ بال کھیل رہے ہیں. اگر صدر ڈھکی ہوئی ہو تو فٹ بال کھیلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اچھا ہے کہ انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے. آدمی کرکٹ کھیلتا ہے اس لیے کھیلتا ہے کہ چلے جی بھاگ دوڑ ہوگی, کچھ جسمانی ورزش ہوگی, ٹھیک ہے وہ کھیل لیا. لیکن یہاں میں جن کھیلوں کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ وہ کھیل نہ وہ کفر ہے نہ وہ معصیت ہے بلکہ وہ بالکل ایک بے فائدہ کام ہے. اس کو فقہ کرام لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے بے فائدہ چیزوں میں جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے ان کاموں کے اندر اپنے وقت کو لگانا یہ مکروہ ہے. ان کاموں میں اپنے وقت کو لگانا یہ کیا ہے, یہ مکروہ ہے. چنانچہ اب بہت سارے کھیل جائز ہیں. جائز کھیل وہ ہیں جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ پہلی جائز کھیلوں کی حدود کیا ہیں, کہ اس کا لباس ناجائز ہونا ہو. کیا مطلب ہے کہ سطر کھلی ہوئی نہ ہو. ایسے کھیل جو لڑکیاں کھیل رہی ہوں اور ان کے جسم کھلے ہوئے ہوں, جو ان کی عورت کا پورا جسم سطر ہے, نامحرموں کے لیے پورا جسم عورت کا کیا ہے وہ سطر ہے. مردوں کے لیے ان کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ جب وہ عورتیں کس طریقے لڑکیاں اس طرح کا کھیل کھیلتی ہیں تو ان کے جسم کے بہت بڑے حصے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, جو مردوں کے لیے دیکھنا حلال نہیں, بلکہ عورتوں کے لیے بھی بعض حصے ان کو دیکھنا حلال نہیں ہوتا. تو سطر کھلی ہوئی نہ ہو, نامحرم نہ ہو. نمبر تین یہ کہ اگر وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جسمانی فائدے کے لیے تو ٹھیک ہے, اور اگر جسمانی فائدہ بھی نہیں ہے تو بھی وہ مکروہ ہے. اور جن کھیلوں کی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ حقیقت میں نام کو کھیل ہے لیکن حقیقت میں وہ کھیل نہیں ہے بلکہ وہ ہنر ہے. جیسے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبشی لوگ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے نیزے بازی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پیچھے کر کے لے جاتے تھے اور ان حبشیوں کا کھیل دکھاتے تھے. اب آپ کو تو دلچسپی زیادہ تھی نہیں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اتنی دیر تک کھیل دیکھتی رہا کرتی تھی کہ آپ خود سوچ لو کہ ایک اگر نوجوان کوئی ہو تو وہ کتنا اس کو، وہ جلدی نہیں اکتاتا ان کھیلوں سے، وہ تو بہت لمبی دیر تک کھیل دیکھتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں کھڑی دیکھتی رہتی تھی، آپ مجھے دکھاتے رہتے تھے. تو اس یا گھڑ دوڑی کا کھیل ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اجازت دی. یا جسمانی ورزش کے لیے اگر کوئی کھیل کھیلا جائے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. لیکن ایسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں کہا کہ بالکل کھیل کود بند ہے، اس کو منع کبھی نہیں کیا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت میں یہ الفاظ آئے، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يُرَى فِي دِينِكُمْ غِلْظَةً، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارے دین میں خشکی اور شدت پیدا ہو جائے. تمہارے دین میں کیا پیدا ہو؟ خشکی اور شدت. میں پھر عرض کروں آپ کو کہ اسلام میں، شریعت میں کھیلوں کو منع نہیں کیا گیا. تین طرح کی چیزیں آئی ہیں، بالکل ایسے کھیل جو کفر ہوں وہ منع ہے، ایسے کھیل جو معصیت ہوں جیسے جوا یہ وہ، یا گھڑ دوڑ ہو رہی ہے اس میں جوئے کھیلے جا رہے ہیں، کار ریسلنگ کار چیزنگ ہو رہی ہے اس میں جوئے چل رہے ہیں، کرکٹ ہو رہی ہے اس میں جوئے چل رہے ہیں، تو وہ جوا حرام ہے. نمبر تین، ایسے تمام کھیل جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ان تین قسم کے کھیلوں کو منع کیا گیا. لیکن اگر دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ، دین کا فائدہ گھڑ دوڑی میں ہے، نشانے بازی کی مشق میں ہے، تیراکی سیکھنے میں ہے کہ انسان جسم مضبوط ہوگا، تیراکی پسند فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھیلوں کو آپ نے پسند فرمایا. اور یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربح القلوب ساعتن فساعتن، اپنے دلوں کو تم کبھی کبھی تر و تازہ کیا کرو، کبھی کبھی آرام دیا کرو. چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام جب تھک جاتے تھے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ تفریح کرنے نکل جاتے تھے، کھیلنے نکل جاتے تھے. جو زمانے کے کھیل ہوتے تھے، گھڑ سواری کے، نشانے بازی کے، جو بھی ہر زمانے کے کھیل مختلف ہوتے ہیں. تو تین طرح کے کھیلوں کو منع کیا، اس کے علاوہ کھیلوں کو منع نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ میں پسند، انی اکرہ ان یرا فی دینکم غلظتن، میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ تمہارے دین میں سختی اور شدت پیدا ہو جائے اور خشکی پیدا ہو جائے. آج ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو جتنا دیندار آدمی ہوگا وہ اتنا خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے کے ساتھ ساتھ کھردرا بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا لازمی حصہ یہ خشکی اور یہ سختی ہے، حالانکہ اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا کہ تین چیزیں منع ہیں جو میں نے عرض کی، کفر میں لے جانے والے کھیل، معصیتوں میں لے جانے والے کھیل، وہ کھیل جن کے اندر کے دینی نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، اور ان کھیلوں کے اندر سطر نہ کھل رہی ہو یا نامحرم کو نہ دیکھنا پڑ رہا ہو. ان کے علاوہ جو دوسرے کھیل ہیں وہ جائز ہیں سارے، جسمانی تربیت کے لیے، جسمانی مشقت کے لیے، اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کاموں کو کرے، کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن جہاں گناہ ہے، گانے بازے ہیں منع ہے، موسیقی ہے منع ہے، بانسریاں ہیں منع ہے، وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے، اس لیے منع ہے. لیکن ایک انسان سطر کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے، سطر کا اہتمام ہے، اپنی مشقیں کرتا ہے، اس زمانے کے کوئی کھیل کھیلتا ہے جس کا مقصود اس کا جسمانی ورزش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے بعض چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً منع کیا، جو اس زمانے کے کھیل ہوتے تھے جیسے کہ چوسر وغیرہ ہے، ان کو منع کیا کیونکہ ان میں کوئی ایسا خاص فائدہ ہے نہیں. تو یہ احکامات ہیں مختصراً جو اس آیت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. میں دوبارہ یہ پیچھے آیت کا ترجمہ عرض کروں اور اس کے بعد آیت آ رہی ہے، فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں وہ وَمِنَ النَّاسِ، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ خریدتے ہیں کھیل کود کی چیزوں کو، لِيُزِلْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور کھیل کود کی چیزیں خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، یعنی کفر ہے نا، اس کو منع کیا گیا. بغیر علم، بغیر کسی سمجھ کے، بغیر کسی علم کے وہ اس کام میں لگ گئے، اتخذاها ہزوا، اور اس کو وہ دین ٹھہراتے اور اس کو وہ ہنسی مذاق بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور گویا کہ ان کے کان جو ہیں وہ بہرے ہیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یعنی جب ہم ان کو اپنی آیات سناتے ہیں، اللہ کے احکامات ہم ان کو سناتے ہیں، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، گویا کہ ان کے کان میں بہرا پن ہے، وہ ان ہمارے احکامات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنات النعیم، نعمت کے باغات ہیں. جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے لیے نعمتیں ہیں، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان نعمت کے باغات میں رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. یہ سورہ لقمان کی چند آیتیں تھیں، وقت بھی پورا ہو گیا. اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا یہ دو ہفتے، آئندہ دو ہفتے یہ درس نہیں ہوگا میرا، کچھ یعنی یہاں میں نہیں ہوں گا، اس لیے دو ہفتے تک، آئندہ دو اتوار تک سبق نہیں ہو، یہ درس نہیں ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ دو اتواروں کے بعد معمول کے مطابق انشاءاللہ درس ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. جناب شیخ سہولت علی صاحب لاہور میں ہیں، میرے عزیز ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مکمل، ان کو صحت عطا فرمائے، مکمل تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. میرے دو اور عزیز بیمار ہیں، ایک طارق اقبال صاحب اور ایک ان کی والدہ، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مکمل شفا، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے. جو اور دوسرے لوگ بیمار ہیں، سب کو مکمل اللہ تعالیٰ شفا، تندرستی اور عافیت عطا فرما. جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم.